کمال کشف دو جا بے جمال.
ویلکم بیک ناظرین. ناظرین مجھے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واقعہ یاد آتا ہے. جناب انس فرماتے ہیں کہ میں 10 برس رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں رہا اور آپ نے مجھے ایک مرتبہ بھی اف نہیں کہی. اب یہی بات جب ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ خادم کو باہر بھیجتے ہیں اپنے ملازم کو کسی چیز کے لیے لینے کے لیے کام سے, اور دیر ہو جاتی ہے, وہ نہیں آتا. آپ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, دیکھتے ہیں کہ وہ سویا پڑا ہے. اس کے پاس بیٹھ کے پنکھا پکڑ کے گرمی وہاں کی عرب کی پنکھا جھلنا شروع کر دیتے ہیں. جب اس کو خود سے اس کی آنکھ کھلتی ہے, وہ دیکھتا ہے تو ایک دم کانپنا شروع کر دیتا ہے خوف سے. تو آپ صرف اتنا فرماتے ہیں کہ بیٹا رات سونے کے لیے ہے, دن جاگنے کے لیے ہے, اور اسی لمحے اس کو آزاد بھی کر دیتے ہیں. یہ جو انکساری اور عجز, سید صاحب
یقیناً
کیسا ان میں تھا.
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت پہ یہ لوگ فائز ہیں, اور ہر دور میں نور نبوت کو عام کرنے کا یہ سب سے بڑا مرکز ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت میں عجز و انکساری اور انسانوں کو سکھانے کے لیے جو درس تھا, وہ یہی لوگ دے سکتے تھے کہ خود اپنے رزق کے معاملے میں ملازموں کا کام بھی خود کرتے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ تھا کہ کبھی بھی اپنی برتری نہیں جتاتے تھے. اور ائمہ اہل بیت سے بہت سارے معاملات اس طرح کے, مختلف ائمہ سے کہ لونڈی سے ایک وہ سالن کا ڈونگا گر گیا,
انہی سے ہے
مختلف سے بیان کرتے ہیں. تو یہی تھا کہ آپ نے پھر وہ آیت اس نے پڑھی کہ والکاظمین الغیظ, کہ وہ غصے پہ قابو پا لیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس کے بعد والعافین الناس, کے معاف کر دیا. تو پھر اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین, آپ نے احسان فرمایا, میں تجھ کو آزاد کر دیا. لیکن اس عجز و انکساری کے ساتھ ساتھ جب دربار خلافت یعنی اس دور کی سلطنت کے حاکموں کے سامنے جاتے تو پوری قوت سے یہ بات کیا کرتے. منصور نے مختلف اوقات میں آپ کو طلب کیا دربار میں, لیکن آپ جرأت سے یہ فرماتے ہیں کہ تجھے چاہیے کہ تو تحمل سے اور برداشت سے کام لے, اور اگر تجھے قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھ, اور اگر تو یہ سمجھے کہ کسی کو سزا دینا ضروری ہے تو پھر اگر عدل سے کام نہیں لے گا تو تیرے لیے اس جہان اور اگلے جہان میں کہیں امان نہیں ہے.
اس دور میں, اس دور میں بادشاہ کے دربار میں یہ بات کہنی
اس جرت کے ساتھ,
جہاں وہ ہاتھی کے پاؤں تلے ان کو مسل دیتے تھے لوگوں کو,
تو لیکن جرت یہ تھی کہ کسی کے سامنے 5 مرتبہ آپ کو دربار سلطنت میں طلب کیا گیا, لیکن آپ نے ہمیشہ ہی جرت کا مظاہرہ کیا. اصل میں اس دور کے حکمران ڈرتے تھے اس بات سے کہ یہ درویش لوگ کے جو دلوں کے حقیقی حکمران ہیں ہمیں الٹ نہ دیں, اور یہی غلط فہمی مسلمان حکمرانوں کو ہمیشہ لے کے ڈوبی.
حالانکہ ان کو تو اگر وہ چاہتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ تو حکومت ان کے لیے کیا مشکل تھی علامہ صاحب, وہ تو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے.
اس کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو خلق کیا ہے تو اپنی مخلوق پر حاکمیت چونکہ اللہ کا اختیار ہے نا, تو حاکمیت کا یہ اختیار بدکاروں کو نہیں دیا. یہ سوچنے والا مقام ہے. اللہ کے بندوں پر حاکمیت کا اختیار اللہ کے بہترین بندوں کو حاصل ہے. اب اگر بہترین بندوں سے وہ چھین لیا جاتا ہے تو وہ بہترین بندے اس کے چھن جانے پر دکھی نہیں ہوتے, بلکہ اس بات پر دکھی ہوتے ہیں کہ وہ اگر حاکم ہوتے تو انسانیت کو اس مقام تک پہنچاتے جس مقام تک پہنچانے کا حق تھا.
خیر ہی خیر ہوتی
جی. اس لیے جو ائمہ اطہار نے جدوجہد کی ہے اس میں ان کے اندر دنیا کی طلب نہیں تھی, لیکن اللہ کے مخلوق کو اللہ سے ملانے کے لیے جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کا کام کریں. حاکم یہ جو دنیا کے حاکم آئے انہوں نے اپنا کام کیا, اللہ کے بندوں کا کام نہیں کیا. اللہ کے بندوں کو پاؤں تلے مسئلہ اور خود اپنے لیے سب کچھ حاصل کیا. جبکہ یہ جو ائمہ اطہار ہیں, یہ جو اولیاء اللہ ہیں, ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے بندوں کی زندگی کو اوپر لے جانا ہے.
انہوں نے لوٹا, انہوں نے بانٹا,
انہوں نے نشاور کیا,
وہ سب کچھ اپنے پاس لائے, انہوں نے سب کچھ لوٹا دیا.
بالکل. اس لیے چونکہ یہ جو آپ, میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ بنی عباس نے اگر بنی فاطمہ کا حق قرار دے کر خلافت کو جدوجہد کی اور لوگوں کی اس محبت سے فائدہ اٹھایا بنی امیہ کے خلاف، تو وہ وہی تصور تھا کہ حق حاکمیت اللہ کے ان پیارے بندوں کو حاصل ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ کہ کیا حق حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس اقتدار کی حوث یا لالش تھی؟ نہیں، یہ نہیں ہے،
ان کے دل میں تو دنیا ہے ہی نہیں،
بالکل آخرت ہی ہے، بالکل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی نگاہ میں، چاہے کوئی بھی امام ہے، ان کی نگاہ میں دنیا اسی طرح سے خاک ہے، یہ دنیا کو دیکھیں تو ان کو کیمیا کر دیں، لہٰذا ان کی نگاہ اصل ہے۔ یہ اگر چاہیں تو پہاڑ کو سونا بنا دیں،
کوئی شک نہیں،
ان کو کیمیا
بنایا نہیں ان کے،
جی جی بالکل،
ان کے دادا نے بنایا نہیں،
بالکل بالکل بالکل۔ وہ غالباً سادی کا ہے نا کہ آنن کے خاک را بے نظر کیمیا کنند، آیا شبت کے گوشے یہ چشمی بما کنند، جن کی نگاہوں سے خاک کیمیا بن جائے ان کے لیے حکومت کیا چیز ہے؟
بنتی ہے،
بالکل۔ لہٰذا یہ جو ائمہ کی جدوجہد ہم دیکھتے ہیں، اس میں اگر اقتدار والے لوگ، خلفاء، یہ جو حضرات تھے جنہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، ان کی نگاہ میں اس لیے یہ ہمیشہ ظلم کا نشانہ بنے ان لوگوں کے، کہ اگر ان کی حمایت عوام کی طرف سے ہو جائے تو ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی سے لے کر امام حسن العسکری تک جتنے بھی امام آئے، ان میں کوئی 24 سال کی عمر میں، کوئی 26 سال کی عمر میں، کوئی 38 سال کی عمر میں، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 48 سال کی عمر میں، کوئی 56 سال کی عمر میں، غیر طبیعی انداز میں زہر سے یا تلوار سے شہید کر دیے گئے۔ شہید کر دینے کی وجہ کیا ہے؟
ہوئی شہادت،
اس پر میں اس پر آتا ہوں۔ میں پہلے وہ فلسفہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے ناظرین کے ذہن کو کھول دے، تاکہ ان ہستیوں کی زندگی کے ہدف کو ہم سمجھ سکیں۔ چونکہ ہم نے تاریخ نہیں پڑھانا، بلکہ یہ بتانا ہے کہ ان ہستیوں کی اپروچ کیا تھی، اور اس اپروچ کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی میں کس طرح سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخ ایک چیپٹر ہے، لیکن یہ جو ان کی شخصیت کو، ان کی زندگی کے روز و شب کو، ان کی فکر کی روشنی میں سمجھنا ہے، وہ ہمارے لیے پھر مینارۂ ہدایت بن جاتے ہیں۔
سبحان
اللہ۔ لہذا جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ ائمہ سب کے سب غیر طبیعی موت، یعنی دوسرے لفظوں میں ظالم اور جابر حکمرانوں کے زہر کے نتیجے میں شہید ہوئے، تو اس کی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ان کو وہ زندگی گزارنے دے دیتے تو اس سے جو سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے پیدا ہو سکتا تھا وہ ان کی خلافت کا تھا،
اللہ،
ان کے اقتدار کا مسئلہ تھا۔ ان کو یہ خوف تھا، خوف تھا کہ چونکہ اصل اقتدار کے حقدار جو ہیں وہ یہ ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ولی یہ ہیں، اور یہ جو حق حاکمیت ہے یہ اللہ کے ولیوں کو حاصل ہے، لہذا اگر ہم ان کو جانے دیتے ہیں تو پھر عوام کے اندر ان کا جو اثر و نفوذ، ان کا جو ان کی جو محبتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لہذا آپ نے انہی کے پوتے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے امام رضا کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی بنی عباس کے اس زمانے کے حاکموں نے ان کو اپنا جانشین بنایا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو راضی رکھ سکیں،
لوگوں کو
یہ کہہ سکیں کہ بھئی ہم ان کے اقتدار کے لیے یا ان کی امامت اور خلافت کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، اب ہم ان کے سپرد کر رہے ہیں، لہٰذا لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے،
سیٹسفیکشن کے لیے۔ بڑی انفارچونیٹ بات، بعض کم فہم لوگ، بلکہ کم ظرف بھی کہہ دوں گا، سخت لفظ ہے، کہتے ہیں یہ شہزادوں کی لڑائی تھی، یہ کوئی حق باطل کی تھوڑا سا،
یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے کہ اگر تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے کسی بھی پہلو سے یہ بات کسی طرح بھی درست ثابت نہیں ہو سکتی، یہ دو شہزادوں کی نہیں بلکہ دو بڑے افکار، یعنی طاغوت اور حق کی لڑائی تھی، کامل نمائندہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلوت میں، جلوت میں، سب جگہ بتایا کہ یہ میرے نائب ہیں اور میری نیابت کے سب سے بڑے حقدار یہ ہیں۔ اور پھر جب وقت آیا تو لوگ حالات کو دیکھ کے خاموش ہو گئے، اور تاریخ حسین پڑھنے،
لیکن دل تو ہمیشہ ہی ان کے ساتھ رہے،
کوئی شک نہیں،
بالکل اسی طرح
دل تو، چند بد نصیبوں کی تلواریں دوسری طرف رہی ہوں،
جی،
دل ہمیشہ امت کی اکثریت کے اہل بیت کے ساتھ رہے، یہ ٹھیک ہے،
بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغام حق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالی نے آخری پیغام بھیجا، اس کی امانت کو اٹھانے والے یہی لوگ تھے۔ آپ دیکھیں بر صغیر میں دین آیا، یا جہاں کہیں حق و باطل کا مارکہ برپا ہوا وہ آپ کو اہل بیت ہی میں سے نظر آئیں گے.
سیدنا علی اجمیری سید ہیں
جی
بالکل, سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سید ہیں
جی,
سیدنا نظام پاک سید
ہیں, سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جب الحاد کا فتنہ بری طرح مسلمانوں کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تو یہی لوگ تھے. اور تصوف کے امین امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تربیت ہی یہ تھی کہ اصل اللہ تعالی کی حاکمیت قلوب انسانیت میں اتار دی جائے اور امت کا
حق اپنے لیے نہیں تھی, حکومت یہ شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی, آپ نے بڑی اعلیٰ بات
اللہ محمد رسول اللہ کی حکومت انسانوں کے دلوں میں اتار دی جائے اور وہ اللہ کی حاکمیت کو دلوں میں قائم کرتے رہے. وہ لوگ کے جو اپنے نفس کی حاکمیت کے تحت لوگوں پہ حکمرانی کر رہے تھے وہ لوگ ان کے مقابلے میں آتے ہوئے اسی لیے ڈرتے تھے, اندر سے خوف زدہ رہتے تھے. اور اسلام کے لیے جب بھی خرابی کا کوئی سبب بنا تو وہ حکمران بنے کہ جنہوں نے اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے طاغوتی قوتوں کو غالب کیا اور اس کے خود نمائندہ بنے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ مستقل ایک ادارہ ہیں اپنی زندگی سے لے کے آج تک کہ ان کی زندگی کا فیضان کبھی ختم نہیں ہوا. یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کی تلوار ہمیشہ ہی روحانی طور پہ طاغوتی قوتوں سے نبوتا.
یہ جو علوم ہے ماڈرن علوم
جی
یہ بھی تو وہی سے ہے.
دیکھیں وہ کہتا ہے قال مولائی قال سیدی, اور اس میں 500 رسالے تو وہ ہیں کہ جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے.
سبحان اللہ,
یعنی خود بھی لکھتے تھے. اسی طرح علم جعفر کی جب آپ نے بات فرمائی تو وہ کہتے ہیں
ایک فکرے میں بتائیے,
ایک صحیفہ تھا کہ جو اپنے آبا سے انہیں منتقل ہوا اور پھر امام نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی کیفیات اور اپنے علوم کے انوار اس میں جمع کرنے کے بعد لوگوں کے لیے وہ دروازہ کھول دیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, مختصر سی بریک. کن پاک ہستیوں کا ذکر ہے, جب یہ ذکر ہوتا ہے قلب پہ ذہن پہ اور ایمان کو تازگی ملتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریکنگ نیوز آپ کو بتائیں گے. آسٹریلیا کے نزدیک جزیرے پاپوا نیو گینی میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں, جس کے بعد سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 7.4 تھی اور اس کی گہرائی 63 کلومیٹر تھی. اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آسٹریلیا کے نزدیک جزیرے پاپوا نیو گینی میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں, جس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 7.4 تھی اور اس کی گہرائی 63 کلومیٹر تھی, اور اس کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے. آسٹریلیا کے نزدیک جزیرے پاپوا نیو گینی میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں, جس کے بعد سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے. آپ کو بتائیں 25 اپریل کو نیپال میں آنے والے زلزلے کی شدت 7.8 تھی, جس کے نتیجے میں بھاری جانی نقصان ہوا اور تباہی مچا گیا یہ زلزلہ. اب آپ کو بتائیں تازہ خبر کہ آسٹریلیا کے نزدیک جزیرہ پاپوا نیو گینی میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں, جس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے.
ویلکم بیک ناظرین. علامہ اقبال نے کہا تھا, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تو یہ جو ید بیضہ, ان کی تو ساری زندگی امام صاحب کی کرامات سے بھرپور ہے. آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟
دیکھیں اس میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایک پہلو, کیونکہ ان کا ہر پہلو کمال پہ.
سبحان اللہ, کوئی
زیادہ کوئی بھی پہلو ہو وہ انسان کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا. میں دیکھ رہا تھا
کوئی ایک اگر آپ سے
میں دیکھ رہا تھا کہ امام نے ایک اپنے غلام سے کہا کہ فلان شخص کے گھر جاؤ اور یہ 400 درہم اس کو لے جا کے دے دو, اگر وہ پوچھے کہ کس نے بھیجا ہے تو نہ بتانا کہ کس نے بھیجا ہے. ٹھیک, چلے گئے, دے دیے. جب واپس مڑنے لگے کہا, پوچھا اس نے کہ یہ کس نے بھیجا, کہا ہے اس نے کہا کہ میرا نام نہ بتانا. کہا کہ نہ جانا یہ کون سا اللہ کا ایسا نیک بندہ ہے جو ہر ماہ مجھے مختلف لوگوں کے ذریعے سے
اللہ
اس طرح سے پیسے بھیجتا ہے لیکن مجھے بتاتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے, لیکن مجھے افسوس ہے. اب یہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے, کہا مجھے افسوس ہے صادق آل محمد پر کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں اتنی دولت ہے لیکن انہوں نے کبھی میرا پوچھا ہی نہیں. یعنی یہ پہلو دیکھیے کہ امام جو ہماری جو روزمرہ زندگی میں کوئی شخص احسان کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرے احسان دنیا کو پتا چلے.
جی ہم تو فوٹو چھپواتے ہیں کہ فلانے صاحب جو ہیں وزید صاحب آئے انہوں نے غریبوں کو
بالکل دیا. بالکل یہاں پر نہ صرف یہ کہ خود تہمت کے مقام پر ہیں یعنی ان پر تہمت لگائی جا رہی ہے بھی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں آپ مدد نہیں کرتے, اس کو چھپاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چھپاؤ تاکہ میں
اخلاص پہ
اس لیے کہ یہ جو ہے وہ للہ رب العالمین ہے. للہ رب العالمین اسی طرح سے نماز کے حوالے سے بڑی عجیب وہ ہے کہ آخری وقت میں جب آپ کا آپ کی شہادت ہوئی زہر سے شہادت ہوئی, شہادت کے بعد جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ امام کی شہادت کے موقع پر کوئی اگر خاص بات ہو تو وہ بتائیں, تو کہا کہ انہوں نے اپنے آخری موقع پر کہا کہ میرے سب عزیز و اقارب کو بلاؤ کوئی باہر نہ رہے, سب کو بلایا اور اس کے بعد کہا کہ مجھے مانتے ہو کہ میں امام ہوں, کہا کہ پھر یاد رکھو عالم آخرت میں میری شفاعت صرف اسی کو نصیب ہوگی جس نے نماز کا احترام کیا ہوگا اور نماز کو خفیف اور ہلکا نہیں سمجھا ہوگا.
اللہ
جو نماز کو ہلکا سمجھے اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی.
اللہ
آخری لمحے میں اور اس کے بعد گردن ڈھلک گئی اور جامع شہادت نوش فرمایا. اس طرح کے جو واقعات ہیں.
اچھا سجدے میں نے دیکھا ہے کہ اہل بیت اطہار کے امام حسین سے شروع ہو جائے اور نیچے تک سیدنا علی المرتضیٰ تھا, سجدے میں ان کو کوئی خاص کیفیت نصیب ہوتی تھی مجھے لگتا ہے
اللہ سے. دیکھیں عبادات
یہ وہ جو ہے نا صلاۃ و معراج المومنین جو حدیث ہے,
بالکل
مجھے لگتا ہے ان کو معراج ہوتی تھی.
اصل بات یہ ہے کہ عبادت کی جو معراج ہے وہ سجدہ ہے, قیام نہیں ہے رکوع نہیں ہے سجدہ ہے. چونکہ سجدے کی کیفیت میں انسان اپنے جسم کی عالی ترین اس پورشن اور عالی ترین حصے کو جس کو آپ ماتھا کہتے ہیں
اور کمپلیٹ سرنڈر ہے.
جی بالکل کمپلیٹ سرنڈر. ماتھا جو ہے آپ کے پورے بدن کا سب سے عالی ترین حصہ ہے, اس کو آپ ادنا ترین جگہ پر رکھتے ہیں. زمین جو ہے اس کو ادنا کہتے ہیں اور دنیا اسی لیے دنیا ہے کہ ادنا ہے اور آسمان اعلیٰ ہے. لہذا جب ایک انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے تو یہ اس کے عجز کی انتہا ہوتی ہے. اور ائمہ اطہار کی زندگی میں کثرت سجود جو ہے آپ کو بہت زیادہ ملے گا, اور حتیٰ نوافل میں بھی باقی تمام ارکان میں سجدے کی حالت ان کی بہت لمبی ہوتی تھی. اس لیے یہ عرفا نے صوفیہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی مقام تک پہنچنا چاہو تو اپنے سجدے لمبے کرو.
سید صاحب اس وقت آج کے دور میں ہم سیدنا امام جعفر صادق کی تعلیمات کو کیسے عام کریں اور کیسے یہ دلوں میں اتر جائے؟
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ صوفیہ کے امام ہیں.
اچھا
اور دین کا مزاج یومنون بالغیب ہے. تو ایک کامل مسلمان کی جو تعمیر ہے کامل وجود کی وہ روح کے ارتقاء کے ساتھ وابستہ ہے. اگر روح مضبوط ہوگی روحانیت مضبوط ہوگی ایمان مضبوط ہوگا افکار جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جیسے امام مالک کا قول میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کی کوئی کیفیت جو ہے یاد خدا سے خالی نہیں ہوتی تھی, تو ان کیفیات کو اتارا جائے. اور خوش قسمتی سے مسلمانوں کے صوفیہ کے جو سلاسل ہیں اس میں ائمہ اہل بیت کا بہت زیادہ کردار نظر آتا ہے. اور ان کا
جو سیدنا علی سے
سارے سلاسل ہیں
غالباً نقشبندی
میں امام جعفر صادق کا نام ہے.
ہاں
وہ بھی خالی نہیں ہے.
بالکل
سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. آپ نے دیکھا کہ شریعت کی بظاہر جو زیادہ پابندی نظر آتی ہے وہ نقشبندی سلسلے میں نظر آتی ہے. تو اس لیے ائمہ اہل بیت کا جو روحانی سلسلہ ہے اس کی تربیت کو عام کیا جائے. صوفیہ کے ہاں یہی ہے کہ سب سے زیادہ اپنے باطن پہ غور کیا جائے, اپنے وجود کو دیکھا جائے اور اپنے آپ کی نگرانی کی جائے.
ان کی صحبت سے بھی تو بہت اثر ہوتا ہوگا. یہ ہماری آج کل کی جو کتابیں پڑھانے والی یہ بات نہیں ہے.
جی
ان کے وجود سے جہاں وہ بیٹھے ہوتے تھے ان کے جو انوار تھے وہ بھی تو آدمی کو متاثر کرتے ہوں گے.
یقیناً یہ بات ہے. اور صوفیہ اسی بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. صحبت سالے تراہ سالے کنت, صحبت تالے تراہ تالے کنت, کہ نیک آدمی کی مجلس میں بیٹھ تو نیک بن جائے گا, برے کی مجلس میں بیٹھنے سے برا بن جائے گا. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان صالحین کی خدمت میں بھیجا کریں کہ جن کے دل انوار خداوندی سے روشن ہیں, جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی محبت ہے, اور ائمہ اہل بیت سے بڑھ کے حق نیابت کسی نے ادا نہیں کیا. امام ابو حنیفہ جن کو علم کا پہاڑ کہا جاتا ہے وہ لوٹے کہ علم کی برتری کے باوجود مجھے پھر ان کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا, اور اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے
تو شاہ صاحب وہ جو انڈیا سے ایک بہت بڑا حکیم گیا تھا جی اور خلیفہ کے دربار میں آپ کو بھی بلایا
جی
تو امام جعفر صادق گئے اور اس سے جا کے علم الابدان پہ
جی
اور یہ فیزیولوجی پہ اناٹومی پہ 20 سوال کیے, سرنڈر کر گیا. کہنے لگا یہ علوم آپ نے کہاں سے سیکھے؟ کہا میں نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے, ان کے دربار. انہوں نے کہا ان سے کس نے سیکھا؟ کہ سیدنا علی نے, ان سے امام حسین نے. تو وہ سارا بیان کرتے ہیں اپنی پیڈگری. تو اس نے کہا مجھے پھر کلمہ پڑھا دو.
ایسا ہی ہوا,
علوم تو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے جو آپ بتا رہے.
ایسا ہی ہوا اصل میں,
میڈیکل کے بھی ڈاکٹر تھے جی.
بالکل ایسا ہی تھا. کوئی جتنے بھی ہیں
علم الابدان کا مطلب
علم العلمان, علم الابدان و علم الادیان. یہ ادیان کا علم ہے یا ابدان کا علم ہے, اور علم کتاب
اور ارواح کا بھی.
ارواح کا جی,
روح انسان کی روح کو بدل دے
جی. دین میں روح بدن سب کچھ آ جاتا ہے, کامل انسانیت آ جاتی
ہے. تصوف تو ہے یہ
جی, تصوف یہی ہے
کہ جہاں پہ مادیت اور روحانیت دونوں.
اور کتاب جو ہے علم کی اشاعت کا ذریعہ ہے, علم کا مرکز یا علم کی بنیاد نہیں ہے. علم کی بنیاد قلب ہے. قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا. الفاظ بعد کی بات ہے. تو یہ تو وہ تھے کہ دل سے دل جڑے ہوئے تھے اور ساری کائنات کو یہ تعلیم دی کہ گاہے گاہے اسے پڑھا کیجئے, دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں. تو یہ دل کی کتاب کو زندہ کرنے والے لوگ تھے. اور جو لوگ اپنے قلوب کو ان کی محبت میں مستغرق کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ان کے دلوں پہ کھل جاتے ہیں.
میں یہاں پر دو نقطے عرض کرنا چاہوں گا. اپنے قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ان کی محفل کی کیفیت, یہاں میں عرض کروں کہ رسول پاک کی بارگاہ میں کچھ لوگ آتے تھے, اصحاب تھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم محسوس کرتے ہیں کہیں ہم نفاق کا شکار تو نہیں ہیں. پوچھتے تھے کیوں؟ کہتے ہیں جب ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہم کسی اور عالم میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں, جب یہاں سے نکلتے ہیں تو جو کثافت کی کیفیت ہے وہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. فرماتے تھے یہ میری وجہ سے ہے, جہاں پر میں ہوں وہاں پر میری وجہ سے وہ کیفیت چھا جاتی ہے. وہ جو انوار مقدسہ ہے وہ
جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں, مامور تجلی در و دیوار ملے ہیں.
بالکل. تو اس حوالے سے امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ ہے. آپ دیکھیے سگنلز آپ کو نظر نہیں آتے لیکن آپ کے چاروں طرف ہے نا,
کوئی شک.
ٹھیک ہے, یہ جو انوار مقدسہ ہیں ان کو آپ جب ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, لیکن محسوس کرنا چاہیں اس کے لیے دل کا زندہ ہونا ضروری ہے. دل اگر زندہ ہے تو ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے. دل زندہ نہ ہو, کالا ہو, تو پھر ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتا.
لہذا ایک بس میرے پروگرام کا جو وقت ختم ہو رہا ہے, ایک لائن میں پیغام امت کو کیا دیتے ہیں آپ؟
میں یہ
امین شہیدی بنام امت مسلم,
میں یہ سمجھتا ہوں, میں تو کچھ نہیں ہوں پیغام دینے کے لیے.
دین کے طالب علم
کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اخلاص قلب کے ساتھ ان ہستیوں کے دامن کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ختم کر کے پکڑ لیا تو یہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی نجات کا ضامن.
سبحان اللہ. شاہ صاحب پیغام جی, ایک لائن میں
کہ باوجود اختلاف فکر و نظر کے علماء کو یہ چاہیے کہ ایک دوسرے سے ملتے رہیں اور اخذ فیض کرتے رہیں تاکہ امت مستحکم ہو. ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق ایک ہی دور میں ہوئے لیکن محبت کا لازوال رشتہ تاریخ نے رقم کر دیا.
بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ پہلے بھی تشریف لائے تھے, آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم ریکویسٹ کرتے رہیں گے. اور آپ اتحاد امت کے لیے جو کر رہے ہیں اس دور میں سب سے بڑا کام یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اکٹھا کر دے خدا کے لیے. سید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بڑی خوبصورت گفتگویں فرمائیں, انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخہ, یہ بواسیر کا علاج ہے اور بڑی خطرناک یہ بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے, بلکہ دنیا کے ہر انسان کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے. اگر نماز فجر کی سنتوں میں ہمیشہ اور دائمی طور پر پہلی رکعت میں سورہ والدحا, سورہ الم نشرہ اور سورہ الفیل, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اور دوسری رکعت میں سورۃ القریش, سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھی جائیں, اور بعد نماز 732 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بواسیر جیسے موذی مرض سے نجات مل جاتی ہے. اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا لازم ہے. آخر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک فرماتے ہیں, چار چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے کبھی شرم اور آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. پہلی، اپنے والد کی تعظیم میں کھڑے ہونا. دوسری، اپنے مہمان کی خدمت کرنا. اور تیسری فرمایا، اپنے استاد کی خدمت کرنا. اور چوتھے فرمایا، اپنے جانوروں کی خبر لینا، خاص 100 غلام یا خادم آپ کے نوکر کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو خود جو آپ نے جانور گھر میں رکھا ہوا ہے اس کی خبر گیری کرنی چاہیے. بتائیے یہ ہستیاں کیسی تھیں، انسانوں کی ہمدردی نہیں، جانوروں پرندوں کی ہمدردی کرتے تھے. آج ضرورت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو ہم اپنے معاشرے میں عام کریں، تاکہ یہ معاشرہ پھر سے گہوارہ امن و رحمت بنے، جنت نذیر بن جائے اور پاکستان فردوس نظر بن جائے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نذیر احمد غازی کو اجازت دیجئے، کل آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح نور میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.